السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور انجینئر مسٹر زہیر نیک۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ، اور عید کے دن بھی لاپتہ افراد کے لواحقین احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی حصے میں ہم یہ بھی جائزہ لیں گے، پاکستان میں ایک اور وکلا کی تحریک بظاہر جنم لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ، اس میں گفتگو ہوگی پاکستان کی فوج کی جانب سے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ رضاکارانہ طور پہ، اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کے اشارے مل رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی اعلیٰ سطح پہ رابطہ ہوا ہے، اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے نئی دلی کا غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے۔ چوتھے اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرکٹ کے اوپر، اب تک ورلڈ کپ میں کیا کچھ ہوا، پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف ایک سرپرائزنگ اس کی جو وکٹری تھی، اور ساؤتھ افریقہ جو کہ ایک مضبوط ٹیم تھی وہ مسلسل تیسرے میچ میں بھی سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ان ایشوز کا ہم جائزہ لیں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب، کوئٹہ بلوچستان کے اندر جہاں پہ بہت سارے بلوچ تنظیمیں اس وقت کام بھی کر رہی ہیں، جن کا مقصد اور کہنا یہ ہے، وائس آف بلوچ مسنگ پرسن بالخصوص، انہوں نے آج دھرنا دیا، احتجاج کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عید کے دن بھی توقع کے برعکس ان کے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا گیا، اور انہوں نے اپنے لاپتہ افراد، اپنے لاپتہ خاندان کے افراد کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے احتجاجی دھرنا دیا۔ ایک رپورٹ سن لیتے ہیں، گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اس مہینے یا ان دنوں میں مزید جو ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ لوگ لاپتہ نہیں ہوئے، جبکہ وائس آف مسنگ پرسن کہتے ہیں کہ نہ صرف پہلے لوگ لاپتہ ہیں بلکہ رمضان کے مہینے بھی کئی لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ سو ایک رپورٹ سن دیں ستار کاکڑ کی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم انالیسز لیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جلیلہ حیدر صاحبہ، ایکٹیوسٹ ہیں ہزارہ کمیونٹی سے، ان کا تعلق مسنگ پرسنس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ رمضان رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لائرز ہیں، رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اٹارنی ہیں نیو یارک میں، پاکستان بار کونسل کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے۔ یہ سو ایک رپورٹ۔
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے زیر اہتمام بدھ کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام افراد کو فوری طور پر بازیاب کرا کے عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران معمر بلوچ رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر ملک بھر کے عوام خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اپنے پیاروں کو منظر عام پر لانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر سے دو روز قبل بھی بلوچ نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا۔
ایک ہی ہفتے کے دوران بلوچستان کے مختلف حصوں سے 3 درجن سے زائد بلوچ فرزندوں کو اغوا کیا گیا، کہ جن میں بہت سے وہ طالب علم بھی شامل تھے کہ جو عید کی چھٹیاں منانے اپنے گھر گئے تھے۔ تربت اور خاران کے مختلف علاقوں سے جمعے کے کو 6 افراد اغوا کیا گیا۔ اگر آپ نے 100 آدمی اٹھائے ہیں تو 300 سے زیادہ، ابھی آپ نے 3 مہینے میں 300 سے زیادہ اغوا کیے ہیں۔
ماما قدیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے چند ماہ پہلے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کو بازیاب کرانے کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز تنظیم کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ تاحال پورے نہیں کیے گئے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمیں بھی ہمدردی ہے، صوبائی حکومت ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔
جتنی ان کی آرگنائزیشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس ایشو پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ ایک لسٹ کے ساتھ آ جائیں، ان کے پاس ایک لسٹ نہیں ہے، تو مختلف فیگرز کوٹ کرتے ہیں، آئے دن جو اعداد و شمار پاس آتے ہیں یا اس میں فرق آتی ہے، تو یہ ان کا ایشو ہے۔ کمیشن ہے ایک ہے جو اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، اور کافی جو مسنگ پرسنز ہیں خصوصاً اس گورنمنٹ میں وہ تو منظر عام پہ بھی آ گئے ہیں، تو میرے خیال یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور حل کے قریب انشاءاللہ۔
وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جسٹس کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا ہے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ کمیشن کی کوششوں سے کئی لوگ بازیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی حمایت کرنے والی بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کی حمایت کے لیے جو 6 نکات پیش کیے تھے ان میں دیگر 5 کے ساتھ ایک نکتہ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کا بھی شامل تھا۔ پارٹی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کی کوششوں سے پی ٹی آئی کی حکومت نے 350 جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کو بازیاب کرایا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جی سامعین، آپ نے رپورٹ سنی، اب اس پہ تبصرہ اور تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب، انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ ہیں، جلیلہ حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، اور رمضان رانا صاحب میں امریکہ سے ایڈوکیٹ ہیں، اٹارنی ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ جلیلہ حیدر، آپ بتائیے گا، کچھ بہتری آئی ہے؟ اس گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو بازیاب کیا گیا ہے، سو جہاں تک آپ کا احتجاج ہو اس پہ ادارے ریاست وہ آپ کو سن رہی ہے؟
دیکھیے، میں تو بلوچ مسنگ پرسنس کے کیمپ پہ اظہار یکجہتی کرنے جاتی ہوں، کیونکہ یہ جو ایشو ہے پاکستان کا، میرے خیال میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا ایشو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیرستان جو آپریشن ہے آئی ڈی پیز کے بعد سے تو انفورس ڈس اپیئرنسز کا ایشو ہے۔ جو گزشتہ سال سیما بلوچ نامی خاتون یہاں پہ اثرینو کوئٹہ پریس کلب میں آ کے بیٹھی، وہ اپنے بھائی کی تلاش میں، شبیر بلوچ کی تلاش میں آئی تھی، تو ان کی بھائی تو بازیاب نہیں ہوئے۔ البتہ اس تحریک کو سرینو ایک دوام بخشا گیا جو ماما قدیر بلوچ 2010 سے اس کو چلا رہے تھے۔ انفارچونیٹلی سرکاری ترجمان کی کہتے ہیں لوگ ریکور بھی ہوئے ہیں، 70 کے قریب ایس پر جو لسٹ دی گئی تھی 120 لوگوں کی وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے، اس میں سے 70 لوگ ریکور بھی ہوئے، مگر اسی کے دگنا جو ہے لوگ اٹھوائے بھی گئے ہیں انہیں اسی دوران، جن کا کوئی اتا پتا نہیں۔ اس لیے سنوائی کی حد تک صوبائی حکومت، چونکہ وہ شاید ان کی بدنیتی نہ ہو، وہ بھی ایک بلوچ ہے، وہ اس صوبے کے جو ذمہ دار ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، مگر وہ بھی میرے خیال میں ان کے پاس بھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے بازیابی میں اپنا پورا کردار ادا کر سکے۔ پچھلے سال جب یہ تحریک جو سیما بلوچ اور ماما قدیر کا جو کیمپ تاثر انہوں کے اسٹارٹ ہونے پہ، ہم نے دیکھا کہ محترمہ شیری مزاری نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو، ہم اس پہ لیجسلیشن لا رہے ہیں، قانون سازی کریں گے انفورس ڈس اپیئرنس پہ۔ اسی طرح سندھ لٹریچر فیسٹیول پہ جو ہمارے صدر علی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا کہ ہم جو ہے جبری گمشدہ افراد کے جو ایشو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئٹہ سے جو ہزار کا ضلع کے بھی 5 نوجوان مسنگ ہیں، جو ایک بہت بڑا ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے تھے نور کے نام سے، اب ان کے بھی گمشدگی کو 2 سال ہو گئے ہیں، مگر ان کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو ایشوز ہے کہ آئین کے رول سے جو رائٹ ٹو ٹرائل ہے، یہ جو لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی اگر کسی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے، ہمارا جو اینٹی ٹیررسٹ لا ہے، ہمارے جو دفاع پاکستان کے قوانین تھے، نیکٹا کے جو لاس تھے، نیشنل ایکشن پلان تھا، اس میں جو ہے آپ اسی کے روح سے ان کا ٹرائل چلائیں، کو عدالتوں میں پیش کریں۔ اس طرح جب لوگ جبری طور پہ گمشدہ ہوتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس ریاست پہ نامعلوم کی حکمرانی ہے، جو نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو تحریک ہے یہ چل تو رہی ہے، مگر لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ دکھنا وہ مسنگ بھی ہو رہے ہیں۔
جی ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ یعنی رائٹ آف ٹرائل کی وہ بات کر رہے ہیں، ریاست کیوں ایسا نہیں کرتی ہے کہ جو بندہ مطلوب ہے اگر اس کے خلاف شواہد ہیں، اگر ٹھیک ہے ٹرائل کو تاخیر ہے، انویسٹیگیشن کے لیے لمبا وقت لے لیں، اس کے لیے قانون میں جو ترامیم کرنی ہے وہ کروا لیں، پارلیمنٹ میں کہاں کوئی ایسی مزاحمت ہوگی اگر کوئی کہے کہ جی ہم نے 6 مہینے کے لیے بندے کو ٹرائل میں رکھنا ہے اور کورٹ میں پیش نہیں کرنا، سو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب بھی مزید لوگ اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے نہیں سنا جا رہا ہے، ایک بات۔ اور پھر اس میں حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا सिविल सोसाइटी कहीं दरमियान के अंदर कोई वारंटर गारंटर के तौर पे आए, कम से कम वरसा को ब्रीफिंग देने का कोई सामान किया जाए कि भई ये आपके बंदे के ख़िलाफ़ शवाहद या शकूक व शुबात हैं जिसके बुनियाद पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इसमें मसाइल क्या आ रहे हैं? आज की ईद के दिन भी हम इंसानी हकूक के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं बजाय इसके कि लाइटर इशूज़ के ऊपर हम बात करते हैं।
देखिए बात ये है, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये तो बहुत दफा कह चुके हैं हम, और सिविल सोसाइटी भी और दूसरे लोग भी और कानून से मुतालिक लोग भी, कि अगर किसी पे कोई इल्जाम है तो उसको गिरफ्तार करने का रियासत को हक हासिल है, लेकिन उसको अदालत में पेश करके इल्जाम बताने जरूरी है, और इसके लिए जो पुराना कानून राइज है हमारे यहाँ अंग्रेजों के गुलामी के दौर से, वो 24 घंटे है कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद उसको अदालत में पेश किया जाना जरूरी है। दूसरा पहलू इसका यह है कि जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमने इतने लोग बरामद कर लिए हैं, ये इत्तला नामुकम्मल है। उसके साथ ये बताना जरूरी है, इससे हालात बेहतर होने की उम्मीद पैदा हो सकती है कि ये कहां से बरामद हुए हैं।
सही,
सिर्फ ये कह देना कि हमने बरामद कर लिए हैं ये ना काफी है, लोगों को राइट टू नो के तहत ये बताना भी जरूरी है, जो आईन की रिक्वायरमेंट है राइट टू नो, कि ये कहां से बरामद किया, आपने कहां थे, किनके पास थे, ताकि ये पता लग सके कि जो इसके जिम्मेदार थे गुमशुदगी के, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो क्या हुकूमत वो कार्रवाई करने को तैयार है या नहीं। दूसरा पहलू इसका यह है जो हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं आपके आमी, कि बलोचिस्तान जो है वो अभी तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एटमोसफियर वहाँ जो पाकिस्तान में है वो बलोचिस्तान में पैदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो डिफेंस से मुताबिक या लॉ एनफोर्समेंट के जो लोग जिम्मेदार हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और सिविल हुकूमत की रिच वहाँ बहुत कम नजर आती है। लिहाजा अगर वो कहें भी कुछ सिविल हुकूमत के कार पर दौरान तो उस पर अमल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ फैसले जो हैं वो सिविल हुकूमत नहीं कर रही।
सही, इस वजह से राणा रमजान साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तानी अमेरिकन लॉयर्स फॉर राइट्स, अटारनी हैं न्यूयॉर्क के अंदर, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ भी उनकी एफिलिएशन है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, राइट्स के पस मंज़र में बताइएगा कि इस तरह के केसेस अगर अमेरिका में हों थोड़ा सा कोई मवाजना हो सकता है, यहाँ पे भी मखसूस हालात के अंदर 6 महीने के लिए तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलाउ किया गया था, क्या इस तरह की कोई लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर मसाइल का हल हो सकती है कि फैमिली को कम अज़ कम पता होगा कि किस इदारे के पास उनका बंदा है, किन चार्जेस में है, बेशक कोर्ट में बाद में पेश किया जाए?
नहीं देखिए, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए और फिर जो है जो लोग गिरफ्तार थे उनको पेश किया गया और बहुत सारे जो मामला अदालतों ने हल किए थे। यहाँ पर जो है पाकिस्तान का मसला यह है कि जिसका एक जनरल मुशर्रफ जो ये अपनी बुक में लिखता है कि हमने जो है लोग पकड़ के लोगों को आगे बेचे हैं, यानी बर्दाफरोशी की जो है उसने इकरार किया हो, और ये 20 साल से सिलसिला चल रहा है और इसके सिलसिले में पहले कमीशन बना जो जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराई में था, वो कोई फैसला नहीं कर सका। चौधरी इफ्तखार ने एक्शन लिए, उसके सामने जो है वो जज को पेश कर, जनरल जो है वो जंजुआ को कहा कि पेश हो, तो वो हार्ट अटैक लेके बैठ गए। ये भाई बात ये है कि ये लोग मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, क्योंकि ये अदालत जो है कई दफा इससे पूछ चुकी है, सिंध हाई कोर्ट जो है कई दफा इस पे कहा कि हमें पेश करो,
नहीं रिकवरीज भी हुई है ना, इसका मतलब है कि ऐसा कोई ब्लैंक स्टेटमेंट तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रिकवरीज भी हुई, लोग बाजियाब भी कराए गए हैं या सामने लाए
नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, हजारों की तादाद है, कोई छोटी तादाद नहीं है। और पहले ये थे कि इन्होंने गिरफ्तार कर ये लोगों को अगवा करके जो है ये अमेरिका के हवाले करते रहे, जिसका जो इकरार जो है जनरल मुशर्रफ ने अपनी बुक में किया है उससे तो कोई जो आदमी इनकार नहीं कर सकता। अब ये क्या कर रहे हैं, بات یہ ہے کہ جب عدالت کہہ رہی ہے بار بار کے پیش کرو, اور جب کہ ایک لا پاکستان کا, پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ بنے ہوئے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی کمی ہو. آپ جانتے ہیں کہ 280 آرٹیکل کا جو ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان ہے, جس میں دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے رائٹس کی جو ہے ہمارے یہاں ایک صرف فرسٹ امینڈمنٹ ہے, اور وہاں پر رائٹس کے کتنے آرٹیکل دیے گئے ہیں کہ ڈیو پروسیس کے بغیر آپ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سپریم کورٹ نے خود وائلیٹ کیا ایک مقدمے میں, جس میں 10A جو ہے وائلیٹ کر دیا اور رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا. یہاں پر لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے, اگر وہ ملزم ہے اور وہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو ان کو سزا ہو, لیکن یہ پیش ہی نہیں کرتے ادارے جو ہیں. دیکھیے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے اندر ریاست کے اندر ریاست بن چکی ہے, اور ایک ادارہ جو ہے جو ریاست کے اندر ریاست کا مالک ہے وہ پاکستان کی سول عدالتوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, اور وہ نہ ہی ججوں کے احکامات کو جو ہے, یہی آپ نے دیکھا قاضی عیسیٰ کے ساتھ جو ہے یا جیسے شوکت صدیقی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو ہے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے ہمارے احکامات کو نہیں مان رہے, اور یہ کیس اسی وجہ سے جو ہے جیسے قاضی عیسیٰ کا بھی ہے. یہ
ہمارا قاضی عیسیٰ والے سیگمنٹ بھی تو ہم اگلے اس میں اسی
لیکن بات یہی ہے, یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کا کیوں اس طرح جو ہے ایشو بن چل رہا, کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا؟ اگر آپ نے مار بھی دیا ہے تو آپ کہیے کہ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے ان کا جھگڑا ہوا ہے, یا آگے سے جو ہے آپ نے جس طرح مارا کورٹ میں آ کے تو بتائے, عدالت میں نہیں بتاتے. ان کے جو وارثین ہیں وہ جو ہے گلی کوچوں میں بےچارے احتجاج کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو یہ ایشو
آف کورس یہ سچویشن اچھی نہیں ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ عید کے دن بھی اگر یہ موضوع آتے ہیں تو بہت بھاری دل کے ساتھ ہم ان کو زیر بحث لاتے ہیں. جلیلہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو وہ رسا ہیں وہ سوچتے کیا ہیں, ان کے جو بھی پیارے لاپتہ ہیں. ویسے یہ بھی اپنے تئیں یہ ایک ریئلٹی کے طور پہ چیز بہرحال سامنے آئی ہے کہ کئی ایک مسنگ پرسنز میں جو لسٹیں دی گئی تھیں حکومت کا دعویٰ ہے, ان میں سے کئی ایک تو پہاڑوں پہ گئے ہیں, انہوں نے یعنی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں, بعض دوسرے ملکوں میں گئے ہیں, لیکن آف کورس یہ نمبر اتنا نہیں ہوگا. لیکن اوور آل کیا توقع ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں, کس حال میں ہوں گے, ان کی واپسی کی کوئی امیدیں ہیں, رکھتے ہیں ان کے اہل و عیال؟
ہاں دیکھیے اس پہ میں تو کمنٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ پہاڑوں پہ گئے ہیں یا کہاں پہ ہیں, کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کے نوجوان کہاں جاتے ہیں, کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. یہ سارا انفارمیشن اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ جب لوگ مسنگ ہو تو پھر ایسے الیگیشن لگائے. گزشتہ ایک سال سے جب یہ تحریک جو 12 سال سے ہے بیسکلی, مگر یہ ایک سال سے جب اس میں مومینٹم آیا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایز اے مسنگ پرسن ایکٹیویسٹ ہمیں نیم اور شیم کیا جاتا ہے. جب کوئی بی آر اے یا بی ایل اے کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے براس کی طرف سے تو وہ ہمیں ایک دم سے کچھ قوتیں سوشل میڈیا پہ اٹیک کرتی کہ یہ آپ کے مسنگ پرسن تھے. اس طرح سے سردار اختر مینگر کو بھی, حالانکہ وہ جو لسٹیں دی جاتے ہیں وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں اور جو حملہور ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ایک پروپیگنڈا کارٹون ہوتا ہے جو وہاں پہ کیمپوں میں بزرگ ہوتے اور بچے بیٹھے ہوتے, وہ ایک دم سے ان کی جو حوصلے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ان کیمپوں میں بیٹھے ہیں, وہ مغربی سے یا امریکہ سے امید نہیں لگا کے بیٹھے, وہ اسی ریاست سے توقع کر رہے ہیں. ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے ہمارے سامنے سزائے دے, ان کو پھانسی چڑھائے, ان کو ٹرائل کرے, پر ہمیں یہ بتائے کہ ان کے ویئر اباؤٹ کہاں ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیارے مر چکے ہیں ٹارچر سیلز میں, خیر ہے ہمیں ان کا باڈی ہی دے دے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ بندہ اب نہیں ہے, تو ہمارا جو انتظار ہے, ہمارا جو امید ہے, وہ کم از کم اس امید سے وابستہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ ہیں. تو اس طرح کے 12 سال سے لوگوں کو ان کے بچوں کا پتہ نہیں ہے, تو جب یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ, ایک مہذب معاشرے کی طرح ایمرج کر کے آئے, جہاں پہ ہر شہری کو, چاہے وہ اس کا اچھا شہری ہے, اس کا برا شہری ہے, اس کا ریبل ہے, اس کا باغی ہے, وہ سب اس کو اسی ریاست کے اندر ڈیل کرے. ہمارے یہاں احسان اللہ احسان کو تو میڈیا پہ لا کے بتا دیا جاتا ہے, مگر یہ جو دوسرے قوم کی سازش طرح کی ٹریٹمنٹ ہے, یہ اس سے تبدیلی پھیلتی ہے ریاست میں, اس سے لوگ نا امید ہوتے ہیں, اس سے اور نوجوان ریبل होते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो इसको जितनी जल्दी एड्रेस की जाए मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, इसकी बका, इसका वकार, इसकी इंसानी हकूक की पासदारियों में है, इसका बका ये नहीं है कि हम काउंटर नरेटिव एस्टेब्लिश करें जब कोई इशू रेज हो। अगर कोई शिया का इशू होता है तो एकदम से वो नरेटिव लाते हैं कि ये ईरान है, अगर कोई पसंद लाहौर से कोई इशू रेज करे तो उसको कहते हैं ये इंडिया का एजेंट है, पश्तूनों को ये अफगानिस्तान का एजेंट कहते हैं, बलोच को ये इंडिया और अमरीका और इसराइल का एजेंट कहते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। इस फेडरेशन को बनाने के लिए इन माहौल की उम्मीद जो है इसी रियासत से है, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे, ये इन्हीं कैंपों में बैठे हैं, अपना ईद भी इन्हीं लोगों के सामने अपना मुकदमा रखे हैं। और सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की मुजरिमाना खामोशी हमें कभी कभी फील होता है कि ये बाई चॉइस पिक करते हैं इशूज, उसको लेके चलते हैं। हालांकि लाहौर और इस्लामाबाद में एक वसी तरक्की पसंद लोगों का ग्रुप है जो बहुत सारे इशूज स्कूल के बोले हैं, तालिबान पे बोले हैं, वजीरिस्तान पे जो औरत को कोड़े पड़े थे उस पे बोले, मलाला के इशू पे बोले। अगर इंफोर्स पे भी हम सब मिल के स्टेट के साथ एक मुश्तरक बयानिया एस्टेब्लिश करें ताकि हमारा जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का ये खत्म हो जाए।
बहुत शुक्रिया।
नवे दिन पीकर के तहत 90 दिन का इजाजत दी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पीका में, मगर वो भी कंडक्ट कर दिया है। किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो 24 आवर्स से ज्यादा किसी को रखे। फिर पाकिस्तान ने जो ये पैट्रियट एक्ट से जो इंस्पिरेशन लिया, जो US 6 मंथ्स के लिए लोगों को उठाता था, जो गुंतानामो जेल वगैरह में, बगराम वगैरह में इनको रखता था, तो हमें चाहिए हम किसी भी आसत से हम एक ऐसा रियासत है जो कहते हैं हम सुलह हदीबिया के बुनियादों पे चल रहे हैं, तो वो सुलह हदीबिया को पढ़ने की जरूरत है, हमें फतह मक्का के उसूलों को समझने की जरूरत है। अगर ये समझते ये इस्लामी रियासत है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा कि आप सब गुनाहगार को माफ करें पर एक बेगुनाह को सजा ना दे, ये इट्स अ प्रेसिडेंट, हमें समझना होगा कि हम अपना इस रियासत किन बुनियादों पर।
बहुत शुक्रिया आपका जलीला रेदर, आपने हमें ज्वाइन किया। अब इसी सेगमेंट के अंदर हमारा दूसरा भी मौजूद है, उसके लिए वक्त कम बचा है, सो एक सवाल उस रेफरेंस में कर देते हैं। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, एक और मामला जो है वो भी अगरचे हुकूमत के लिए, वो सिविल हुकूमत के लिए एक चैलेंज के तौर पे देखा जा रहा है, वो है जस्टिस फायज़ ईसा साहब, जिनका तذکرہ यहाँ पे हुआ और इसी रेफरेंस में भी हुआ कि चूँकि उन्होंने कोई एक ख़ास मौक़िफ़ अख्तियार किया है जिसकी वजह से एक मौक़िफ़ ये है वहाँ पर, तो इस वजह से रियासत के इदारे उनसे खुश नहीं हैं और फिर ये उनके ख़िलाफ़ एक जुडिशल रेफरेंस जो है वो तैयार किया गया है और ये हकायक पे मबनी नहीं है। इसके ऊपर जो है अली अहमद कुर्द ने भी गुफ्तगू की है वॉइस ऑफ अमेरिका से, और उन्होंने वाज़ अल्फाज़ में कहा है कि वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे जैसे तहरीक इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए चलाई गई थी। सो क्या पाकिस्तान में एक और तहरीक बनती हुई नज़र आ रही है वकला की? जस्टिस फायज़ ईसा का जो केस या उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो किस करवट बैठ सकता है और उसके पोलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हैं?
जस्टिस साहब के खिलाफ जो केस बनाने की कोशिश की जा रही है या की गई है वो इसलिए है कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो उन इदारों के खिलाफ थी जो इदारे गैर कानूनी तौर पे कानून को फॉलो ना करते हुए जो एक्शन करते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत सी बातें की थी, जिसके बाद उनके बारे में एक रेफरेंस जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। अब बहुत सी बातें की जा रही हैं, उनके वालिद का हवाला भी दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के फाउंडर के साथियों में शामिल थे उनके वालिद, और ऐसा शख्स जो है वो बददियानती कैसे कर सकता है या गैर कानूनी। असल मसला ये है, ये सारी बहस जो आपने सुनी है और की है कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी नहीं है, और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, बहुत अरसे से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है उसके बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और उस पर अमल नहीं किया जाता। कानून बेशुमार मौजूद हैं, हर किस्म का कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता और सिर्फ बयानबाजी पे जोर देते हैं हमारे हुक्मरान और पॉलिटिशियंस भी और वो लोग भी जो पाकिस्तान की हिफाजत के और डिफेंस के जिम्मेदार हैं। अगर वही लोग लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगे तो फिर बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी जो पैदा हुई भी है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, उसके लिए सॉलिड पॉलिसीज होनी चाहिए और एक्शन जो है आवाम को नजर आना चाहिए।
सही।
जो बात मैंने शुरू में कही थी, अगर इस सिलसिले में ये बता दिया जाए कि जिन चंद लोगों को बरामद किया गया है वो कहाँ से बरामद हुए हैं तो फिर इससे बहुत अच्छे असरात पैदा हो सकते हैं।
सही।
लोगों को ये तो पता लगेगा कि किन के पास थे वो लोग, और अभी तक तो सिर्फ ये कहा जाता है ना कि मिसिंग पर्सन है। ये क्या 2019 में मिसिंग पर्सन की क्या दलील है?
सही,
कैसे
सही।
कोई मिस हो सकता है किसी मौजब सोसाइटी में? पता होना चाहिए कि कहाँ है और अगर बरामद हुआ है तो किसके पास से बरामद हुआ है और जिसके पास से बरामद हुआ है उसके पास क्या दलील है उसे रखने की। ये तमाम बातें आवाम को मालूम होनी चाहिए।
एग्जैक्टली। रमजान राणा साहब, लॉयर्स की मूवमेंट यहाँ पे सुना है कि आप और दीगर लॉयर्स वो भी ऐसी तहरीक के लिए बहुत एंथुजियस्ट हैं, बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। आपके ख्याल में अगर ये तहरीक चलती है वो कला की तो क्या चैलेंजेस पैदा कर सकती है?
नहीं जी, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इससे पहले भी जय इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक थी यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है बहुत चली और बहुत सारे जो है बारों में, बल्कि वर्ल्ड वाइड अमेरिकन बार है, इंटरनेशनल बार, सब ने साथ दिया था। और अभी भी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल जो है या सुप्रीम कोर्ट बार का जो है जो अलानिया जारी है उसके मुताबिक सूबे की जितनी जो जो बारें हैं वो भी तैयार हैं और हम भी इंशाल्लाह जैसे ही उनका जो है डेट फिक्स हो जाएगी उसके मुताबिक यहाँ एहतजाज भी शुरू होंगे। मैं ये थोड़ी सी बात करने जा रहा था कि ये नैब के बाद ये सेकंड हरबा जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है इस्तेमाल शुरू हो गई है जजों के खिलाफ। इससे पहले ये सिर्फ 3 दफा इस्तेमाल हुई है। 1 दफा इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई गई थी जिसके वकील जो थे एतजाज हसन थे, उन्होंने कहा कि ये जो 2 जज जो हैं ये करप्शन में मुलव्वस हैं, जिसमें एक फवाद चौधरी का जो चचा था उनका नाम भी इफ्तिखार हुसैन चौधरी था वो, और एक डोगर जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों पे जो अल्जाम वो सर रेफरेंस थे, इसलिए वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तोड़ दी गई और फिर मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां से वो बरी हो गए थे। अच्छा, इसके बाद जो है ये सेकंड टाइम जो है इन्होंने जस्टिस शौकत सदीकी जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, सीनियर जज थे, उनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो है मुकदमा बनाया गया और उस मुकदमे के आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो जो अस्करी अदारों के जो हसास अदारों के जो लोग हैं वो हमारे अदालती कार्रवाइयों में जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये बेंच बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो चीख पड़े उस पर और वो और बड़े यानी इस पर तकलीफ हुई कि उस वक्त जो 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 वकला थे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, हालांकि वो भी सेम चीज थी कि उनको जो है इसी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने फौजी एहलकारों की मुखालफत की थी। यहाँ पर भी जो काजी साहब हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन आई है जब फैसले में, उन्होंने यही कहा कि फैजाबाद का जो धरना था उसके खिलाफ फैसला हो चुका है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और अदारों ने बल्कि आपने पुलिस भी देखो नाकाम कर दी गई और वही जो धरना बाद में हुआ तो देखो क्या हशर किया इन्होंने जब इमरान खान के दौर में हुआ और मौलवी गायब कर दिए, वो ये वायलेशन है बहुत बड़ी। लेकिन चूंकि जो हमारी जो अस्करी अदारे हैं वो रियासत के अंदर रियासत का वजूद ला चुके हैं और वो पाकिस्तान के कानून और आइन को नहीं मानते, उन्होंने पाकिस्तान का आइन जो है वो 5 मरतबा जो है पामाल किया हुआ है, इसलिए अब जो है ये जंग बड़ी सीधी सीधी हो रही है कि क्या अदलिया इन जजों के जनरलों के खिलाफ एक्शन ले रही है।
नहीं, लेकिन एक दूसरी तरफ से वर्जन ये है ना कि आखिर ایک جسٹس کے خلاف یہ جوڈیشل ریفرنس ہے نا، اس کا حتمی فیصلہ تو عدالت نے کرنا نا، عدالت میں فوجی تو نہیں بیٹھے نا، عدالت میں فوج نہیں بیٹھی. سو اگر ان کے پاس ان کا موقف مضبوط ہے تو اپنے آپ کو وہاں پہ بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رانا رمضان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. جلیلہ حیدر ہمارے ساتھ تھیں اس سیگمنٹ میں. ایک چند سیکنڈ کی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ فائز بخاری اور مسٹر زویر نے ہمارے انجینئر ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فوج کی جانب سے رضاکارانہ طور پہ اپنے بجٹ میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، اور اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے گزشتہ روز اعلان کیا گیا، اور موجودہ بجٹ میں کٹوتی کر کے بجٹ کی رقم جو ہے وہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کی بہتری پر خرچ کی جائے گی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس اقدام کو سراہا ہے. پاکستان کی فوج کے سربراہ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا تھا، اور پھر آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بجٹ میں اس رضاکارانہ کٹوتی کا اخراجات، دفاع اور سیکورٹی کے امور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کے لیے تینوں افواج نے مل کر مناسب داخلی اقدام وہ کریں گی. قبائلی علاقوں اور بلوچستان کی ترقی میں شامل ہونا اہم ہے. اور آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں خاص طور پہ اگر بجٹ کے اندر پھر تنخواہوں کی بات ہے تو آفیسرز نے اپنی تنخواہوں میں اضافے سے رضاکارانہ طور پہ دستبردار ہوئے ہیں، لیکن نیچے جوانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. کافی سراہا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اس پیش رفت کو، اس ڈیولپمنٹ کو. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں ڈیفینس اینڈ سیکورٹی ایشوز کے. جنرل صاحب بے شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کو عید مبارک بھی.
شکریہ اور آپ عید مبارک.
جی دیکھیں ہم آپ کو عید والے دن بھی بہت تنگ کرتے ہیں. تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیا اس کی اہمیت ہے، کیونکہ فائنانشیل کنسٹرینٹس ہیں، معاشی دباؤ ہے حکومت کے اوپر، لیکن کیا اس سے جو سیکیورٹی کی ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، ان وہ تو کسی بھی سطح پہ کمپرومائز ہونے کا خدشہ نہیں ہے؟
یہ بڑا اچھا مثبت فیصلہ تھا، اور جس قسم کے حالات اس وقت میں پاکستان کے، آپ نے دیکھا اقتصادی اور معاشی حالت اتنی کمزور ہے، اور ایسی صورت حال میں ہر ادارے کا فرض بنتا ہے، اور میرے خیال میں جس قسم سے فوج نے ایک لحاظ سے لیڈ لی ہے وہ بہت ہی مثبت ہے، اور اس کو سب نے سراہا بھی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جس قسم کے حالات ہیں افغانستان سے پاکستان کے، جس طریقے سے تعلقات، خاص طور سے انڈیا کے ساتھ جس قسم کے تعلقات اور کشیدگی ہے، اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی کوشش کی ہے کہ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں کہ انڈیا کے سے تعلقات ہمارے بہتر ہوں، افغانستان سے بھی بڑی کوشش ہو رہی ہے. ہمارے چیف صاحب نے وہاں دورہ کیا کئی دفعہ، اور پھر عمران خان صاحب کی بھی کوشش ہے افغانستان مقام پہ. ہم یہ اب توقع بھی کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی جو یہاں آ رہے ہیں اس مہینے کے آخر میں، تو شاید تعلقات میں بہتری بھی ہو. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو ایک فوج کی قیادت ہے یہ بڑا اچھا ہے،
ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان ہم آہنگی ہے، کیا یہ بھی اس کا اظہار ملتا ہے؟ کیونکہ اگر سول لیڈرشپ کو آف کورس معاشی شعبے کے اندر دباؤ کا سامنا ہے، تو جو فوجی شعبہ ہے وہ مکمل تعاون کے لیے ساتھ تیار کھڑا ہے.
جی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جب تک پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو عسکری قوت ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر جس قسم کے اس وقت حالات ہیں پاکستان کی معیشت کے، وہ تو بہت ایک لحاظ سے تشویشناک ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف دیکھیے دفاعی جو قوت ہوتی ہے وہ صرف فوج کی کارکردگی اور اس کی
اسلحہ سامان نہیں ہے،
اسلحہ وطن اور اکوپمنٹ کے اوپر مبنی نہیں ہوتی صرف، بلکہ اقتصادی معاشی حالت پر بڑی حد تک اس کا انحصار ہوتا ہے. تو جو ملک اگر اس قدر کمزور ہو جائے، اقتصادی اور معاشی حالات اس کے قدر خراب ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے اس کی دفاع بھی کمزور ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ اقدام دیا جائے، لیکن اس کے ایک اور بھی مثبت پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے.
جی جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے اس کے علاوہ بھی باقی جن زاویوں پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس پس منظر میں, سو یہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بھارت اور افغانستان سے ہمارے ساتھ ماہرین ہوں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پاکستان کے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے پس منظر میں آج دو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. خبروں میں آپ نے سنا ہوگا, ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دو طرفہ تجارت ہے اس کے انڈیکس میں بہتری آ رہی ہے, اور یہ تجارت جو ہے سالانہ $10 ارب تک پہنچ سکتی ہے, جس کا زیادہ فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا. دوسری طرف ایران کے خلاف معاشی پابندیوں کے نتیجے میں کراچی کے راستے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, جس کا لگ بھگ 70% حصہ 2010 کے بعد ایران اور وسط ایشیا کے ممالک کی طرف منتقل ہو گیا تھا, اب دوبارہ کراچی کے راستے بحال ہونا شروع ہو گیا, یعنی ایک بائیلیٹرل ٹریڈ میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ماہرین اس کو جوڑتے اس بات سے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے درمیان بہتر انگیجمنٹ کا نتیجہ ہے. اسی طرح بھارت کے ساتھ تعلقات میں بھی, جب وہاں پہ خاص طور پہ نریندر مودی اپنی دوسری مدت کے لیے منتخب ہوئے تو جہاں پہ ٹیلی فون اور خطوط کا تبادلہ ہوا اور ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, وہاں پہ اب بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے پاکستان کے صدر سے ملاقات کی ہے, پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب سے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ عید کی مبارکباد دینے وہاں پہ پہنچے تھے, اور آج ہی کے دن پاکستان کے سیکرٹری خارجہ وہ غیر اعلانیہ دورے پر وہ بھارت پہنچے ہیں. سو اس کو اعلیٰ سطحی رابطوں کو بھی بڑا مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے, نیلوفر سہروردی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, رائٹر ہیں بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گی, اور مریالے ابسین صحافی ہیں اینکر ہیں افغانستان سے کابل سے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور جی جنرل طلعت مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجی, فوجی قیادت کی بھی اور سویلین قیادت کی بھی اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں, اور ابھی پچھلے دنوں جو دونوں اطراف ایسٹ اور ویسٹ دونوں سرحدوں کے اوپر جو ایک کشیدگی تھی, تناؤ تھا, اس میں کتنی کمی آ چکی ہے؟
دیکھیے میرے خیال میں کافی اس سے فرق تو پڑ رہا ہے. بڑی کوشش ہے, جیسے میں نے پہلے فرض کیا کہ افغانستان سے تعلقات کو دیکھنے کیا جائے, اور پریزیڈنٹ غنی کو بھی دعوت دی گئی اور وہ بھی رہے ہیں, اور یہ کوشش ہے کہ بارڈر جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے پیسفل رہے, اور تجارت بڑھے, اور تجارت کے بڑھنے سے بھی دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اور حالات بہتر ہونے کی توقع ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا سے بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو بہتر کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کس طریقے سے اپنا رسپانس دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تو بڑی تمام سیاسی جماعتیں ہیں, اور خاص طور سے حکومت بھی مسلسل اس کوشش میں ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں. ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں, اور اس کا انڈیا انہوں نے بار بار دیا ہے. اور اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو افغانستان سے بھی ایک طریقے سے اس پر مثبت اثرات ہوتے ہیں, اور امریکہ سے بھی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی تو یہ کوشش ہے, اور ابھی تو یہی کی جا رہی ہے کہ شاید انڈیا بھی اب یہ سوچ رہا ہو ڈسکشن کی پالیسی سے کئی برسوں, بلکہ مہینوں سے اور برسوں سے پاکستان کے خلاف اپنائی ہوئی تھی, اس میں شاید کوئی لچک دکھا سکے. لیکن باقی بتایا گیا کہ باقی میں پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ پھر ہونے کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی یا وہی سب پالیسی اختیار کریں گے.
جی مریالے ابسین ہمارے ساتھ ہیں, نیلوفر سہروردی بھارت سے, مریالے ابسین نے کابل سے جوائن کیا ہے. مریالے یہ بتائی گئی ہمارے یہاں جو رپورٹ تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, دو طرفہ تجارت ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے, بہتری کا اثر نمایاں ہے, اور اس کا کریڈٹ وجہ دے رہے ہیں کہ جو سیاسی سطح پہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے اس میں بہتری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سو ابھی پریزیڈنٹ اشرف غنی ان کا دورہ بھی ہے اسلام آباد کا, سو واقعتاً کوئی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سیاسی طور پہ بہتری کے اثار نمایاں ہیں, اور بالخصوص افغان پیس پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا.
عید مبارک ہو سارے.
جی عید مبارک آپ کو بھی. بالکل
زیادہ حد تک جب ہم پاک افغان ٹریڈ کی بات بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ٹریڈ زیادہ پولیٹیکل لگتی ہے. وہ اس لیے کہ کئی ریزنز ہیں, یا ہمیں یہاں سے شروع کرنی چاہیے. پہلے کیوں تبدیلی آئی, جب 5 بلین تک تھا افغان پاکستان ٹریڈ اور ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ افیئرز, اور یہ ڈاؤن ہو گیا لیس دین 1 بلین. تو اس کے پیچھے اصلی ریزن ہے پولیٹیکل افیئرز. وہ افیئرز یہاں پہ افغانستان جو تجزیہ یہاں پہ موجود ہے, تو اس وقت پاکستان تھا جو اکثر اوقات افغانستان ٹریڈ کے ساتھ پولیٹیکل معاملہ کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی بندر میں افغان ٹریڈرز کے ہزاروں کینٹینرز وہاں پہ رکے رکھتے تھے, اور وہ ان کا وہ جو افیکٹ تھا وہ بہت نیگیٹو تھا. یہ ایک کلیئر بات ہے. کئی مرتبہ جب پولیٹیکلی پاکستان کوئی پریشر کے نیچے آتا تو یہی کام کرتا ہے. افغانستان فیو کئی 4-5 سال سے یہ ٹریڈ افیئرز پاکستان کے ساتھ ڈیکریز کر چکا ہے. یہ بھی ایک پولیٹیکل افیئر ہے. یا پہ پولیٹیکل ریزن یہ ہے کہ مطلب پبلک اوپینین یہ جان چکے تھے. یا پہ ہم جب ڈسکس کرتے اپنے انالیسس کے حوالے سے تو زیادہ حد تک یہی تھا کہ ہم بہت حد سے زیادہ پاکستان سے وابستہ ہو چکے, اور یہی اس کا ریزن ہے جب ہمارے بزنس مین بہت کمپلین کرتے ہیں. تو یہاں پہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے اس پولیٹیکل ایشو کو لے کر آگے بڑھے, اور ان کا بھی مطلب تھا پبلک اوپینین یہ کہ ہمارے ملک میں ایک بات بہت کلیئر ہے
جی.
پاکستان کے ساتھ افغانستان کا ٹریڈ وہ بہت سستا پڑتا تھا, راہ نزدیک تھی اور وہ لینڈ ٹرانسپورٹیشن تھا تو ایزی ہو جاتا تھا. کبھی کبھار وہ جو پولیٹیکل ایسپیکٹس تھے وہ ایک نیگیٹو تاثیرات رکھتے تھے یہاں پہ, تو وہ الگ. اب کئی سالوں سے یہاں پہ کابل میں گورنمنٹ نے یہی رچا رکھا ہے کہ گویا ہم نے ٹریڈ میں پاکستان کے ساتھ وہ جو اونلی ٹرانسپورٹیشن اور ٹریڈ افیئرز تھا ان کو چینج کیا. ابھی ہمارے پاس کئی آپشن تھے. یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ ایک ملک کے ساتھ پولیٹیکلی افیئرز میں جب آپ انوالو ہوتے اور اس کے اسپیکٹ نیگیٹو طرف جاتے ہیں تو ٹھیک آپ کے ساتھ کئی آپشن ہونے چاہیے. نیگیٹو ریزن یہاں پہ کیا تھے, ہمارے افغانستان کے یہ جو روڈز ہے جو پاکستان کراچی بندر تک جاتے تھے, ہزاروں افراد بیکار ہو گئے, ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہو گئی, ہزاروں مشکلیں سامنے آئی. یہ جو رستے میں ہمارے جو ایسٹرن پروونسز ہیں, ننگرہار, لغمان, کنر, یہ سب اسی ٹریٹ کے حوالے سے وہی ٹریڈ تھا جو ان لوگوں کے لیے جاب اپارچونیٹی آفر کرتے تھے, اور انفارچونیٹلی یہ ایسپیکٹ پڑ گئے یہاں پہ.
ٹھیک
ہے. دوسرا نیگیٹو ایسپیکٹ یہ تھا کہ یہاں پہ وہ جو ٹریفکنگ کا ایشو تھا, تو آپ کو پتا ہے یہ جو ڈیورن لائن کے اوپر ہے یہاں پہ بہت زیادہ رستے ایسے ہیں جس کا کنٹرول آسان نہیں, اسپیشلی افغانستان کے لیے, تو یہ ایک اور پرابلم تھا. اب ہم آتے ہیں اب کے حوالے سے. اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈ میرے خیال سے ایک پازیٹو اسٹیپ ہے. پر یہاں پہ ہمکاری, وہ جو کوآپریشن ہے دونوں طرف سے, کابل اور اسلام آباد کی طرف سے سیریس ہونا چاہیے اس بات. آج جیسے کہ آپ یادوری کر چکے ہیں اسد بھائی, ابھی پریزیڈنٹ غنی وہاں پہ جا رہے ہیں, تو میرے خیال سے اس بارے میں کچھ
پریزیڈنٹ غنی اس میں بتاتے خود بھی بہت کانفیڈنٹ ہے. مجھے بھارت کا ورژن لینے دیں, پھر اس سے بعد مریالے ہم نے آپ سے کرکٹ پہ بھی بات کرنی ہے. سو ہمارے ساتھ ہیں نیلوفر سہروردی بھارت سے. نیلوفر, پاکستان بھارت تعلقات میں بھی کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں؟ آج سیکرٹری خارجہ وہاں پہنچے ہیں, پاکستان انڈین ہائی کمشنر نے پاکستان کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے. عید مبارک آپ کو بھی.
نہیں دیکھیے, چونکہ ابھی ابھی انتخاب کے نتیجے آئے ہیں, میں ایک دم فوراً پیچھے پیچھے شاید بات چیت ہو یا بات چیت کے لیے فاؤنڈیشن پھر سے دوبارہ سے ڈالا جائے, لیکن کھلے عام ابھی کوئی کم سے کم ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں ہونے والا ہے کہ ہاں بھائی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں یا تعلقات بہتر کرنے کو تیار ہیں. چاہے ارادہ یہی ہو, اب کس طرح سے اب دونوں کے دونوں وزیر اعظم دونوں ملکوں کے غیر ملک میں تیسرے ملک میں ملتے ہیں, کس طرح سے ایک دوسرے سے طرف پیش آتے ہیں, کوئی خاص بات چیت ہوتی ہے یا نہیں بات چیت ہوتی ہے, اس طرح کا آپس میں ان کے سلام دعا ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کتنی دیر تک ہوتا ہے یا خالی ایک اسٹیج ہی پہ کھڑے ہوں گے, یہ سب کئی سارے وہ ہے نا ڈپلومیٹک رولز اینڈ نارمز, کہاں تک فالو کیے جاتے کہاں تک نہیں فالو کیے جاتے. چونکہ ایک دم ابھی نتیجے آئے ہیں, ابھی حکومت بنی ہے, مطلب دوبارہ دوسری ٹرم پہ, اور پچھلے ٹرم کے آخر تک میں پہنچ کر, آپ اس کو انتخابی مہم کا حصہ کہیے یا کچھ اور کہیے, لیکن کہا جا رہا تھا ہندوستانی سرکلز میں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ابھی بہت ایک دم بہت تناؤ دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے, کئی ایسے مدعے ہیں جن کو جب تک ان پہ فیصلہ نہیں لیا جائے گا تب تک اور آگے بات چیت نہیں کی جائے گی, اس طرح کے بھی بیانات یہاں سے دیے گئے تھے. تو اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا رویہ, کون سی نئی پالیسی لے کر, یا جو پرانی چل رہی ہیں پالیسیز, قطر پور کوریڈور جس میں سے ایک اہم ہے, یا دوسرے موضوع ہیں جن پہ بات چیت
جا رہی ہے,
وہ آگے کہاں تک بڑھتی ہے کہاں نہیں بڑھتی, ابھی تو ہمیں
بہت شکریہ آپ کا نیلوفر سہروردی صاحب, آپ نے جوائن کیا, جنرل طلعت مسعود صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. مریالے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر فائز بخاری, بات ہم کریں گے کرکٹ کے اوپر. ورلڈ کپ جو ہے وہ ظاہر بڑے اپنے جوش و خروش سے جاری ہے, کئی کرکٹ ٹیموں کو اس میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بالخصوص ساؤتھ افریقہ اپنے تینوں میچوں میں مشکلات سے دو چار رہا, دو میچ ہار چکا ہے اور آج بھی اس وقت اس کی پوزیشن کوئی زیادہ مستحکم نہیں ہے, بھارت کے خلاف صرف 228 رنز بنا کر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوئی, 228 کا ٹارگیٹ دیا انہوں نے بھارت کو, اور اس وقت بھارت نے 123 رنز بنا لیے ہیں دو وکٹوں کے نقصان پہ, وکٹ اگرچہ روٹین سے ذرا مشکل ہے لیکن بھارت رائٹ آن دا ٹاپ, سو کافی چیلنجز ہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے لیے. افغانستان جس نے وارم اپ میچ میں بڑا شاندار پرفارم کیا پاکستان کے خلاف, لیکن کل سری لنکا کے خلاف اچھی بالنگ کے باوجود بیٹنگ میں مکمل طور پہ کلیپس کر گئی. سو کوئکلی مریالی آپ تو ذرا افغانستان والا انالیسس کیجیے گا, بظاہر یا نسبتاً ایک آسان میچ تھا لیکن بارش کی وجہ سے جو کنڈیشنز تھیں کافی سیمنگ اور سوئنگنگ تھیں اور افغانستان سائڈ سری لنکن بالنگ کو فیس نہیں کر سکی, مایوسی ہوئی ہوگی وہاں پہ تماشائیوں کو. جی مریالے, مریالے آواز نہیں ہمارے,
جی ٹیم کا,
جی
میری آواز اچھی آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے.
اوکے اسد بھائی, یہاں پہ جیسے آپ نے کہا مایوسی, تو جب کرکٹ اسپیرٹ ہو, کرکٹ سب دیکھ رہے ہو, کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ اتنے جوش و خروش سے دیکھا جا رہا ہو, تو ایگزیکٹلی آڈینس میں ہوں گی کچھ مایوسی, اسپیشلی جب سیکنڈ وہ جو ڈیفیٹ آئی سامنے. تو افغانستان کے حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا, ابھی بھی ہوپس ہیں اور ٹیم اچھی جا رہی ہے, بارش کل کا بارش ہمارے لیے یعنی ٹیم افغانستان کے لیے اچھا نہیں تھا, اور وہ میرے خیال سے ایٹ دا سیم ٹائم پلیئرز بھی کچھ خاص سیریس نہیں ہو رہا ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, پر دیکھ رہا ہے سیریس پلے نہیں کر رہے ہیں, لائن اپ جو ہے بیٹنگ کی وہ اچھی نہیں ہے ابھی تک, کچھ پلیئرز ہمارے جیسے کہ اصغر ہے, جیسے کہ ہمارے بالر کے حساب سے کہہ سکتے ہیں شاپور زدران سے, وہ نہیں ہے اس میچوں میں, تو ہوپ کہ کچھ تبدیلی لائی جائے اور چینجز, اور یہ ایکسپیرینس جو ورلڈ کپ کے دو میچوں میں ہم نے دیکھا,
آف کورس افغانستان کے اسپیکٹیٹرز ضرور چاہیں گے کہ کم از کم دو تین بڑی فتوحات کے ساتھ ٹیم واپس آئے. مریالے بہت شکریہ آپ کا. ایاز خان ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے, کرکٹ اینالسٹ ہیں. ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ورسز انگلینڈ, خاص طور پہ وہاں سے انہوں نے ایک بڑی ڈیفیٹ ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں, اس کے بعد پھر ان کا کم بیک اور انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے دینا, اور پھر ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اسٹرگل کرتی ہوئی ابھی تک نظر آ رہی ہے. سو ایاز خان کا بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, جلال الدین صاحب کی بھی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, تو ہمارے جو پینلسٹ ہیں جب ہمارے ساتھ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے. ابھی اس وقت دو میچز کھیلے جا رہے ہیں ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں, اور 2019 کا یہ ورلڈ کپ جس میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہے, جن کے اسکور سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے. اور آج دوسرا میچ جو کھیلا جا رہا ہے وہ ہے نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان. بنگلہ دیش نے اب سے کچھ لمحے پہلے تک, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 222 رنز بنائے ہیں اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. 45 یا 5 اوور یا 46 اوورز کا گیم ہو چکا ہے. سو لو اسکورنگ میچز ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کل کا میچ افغانستان کے درمیان, افغانستان اور سری لنکا کا لو اسکورنگ میچ رہا, اور آج جو ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ بھی لو اسکورنگ ہے, اور اب یہ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا بھی. سو شاید انگلینڈ کی جو روایتی وکٹس کا جو ایک موڈ ہوتا ہے یا مزاج ہوتا ہے وہ واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو بنگلہ دیش کی ٹیم 222 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ. سو دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ اس وکٹ پہ کیسے پرفارم کرتا ہے. بنگلہ دیش کا جو اسکور کارڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ یہ میچ شاید نہیں وہاں پہ ہو رہا ہو. تمیم اقبال نے 24 رنز بنائے, 25 رنز بنائے سمیہ سرکار نے, 64 رنز ایک بار پھر اچھی اننگ کھیلی شاکب الحسن نے, 19 رنز بنا کے رن آؤٹ ہوئے مشفق الرحمان, 26 رنز بنائے مٹھن نے, 20 محمد اللہ نے. سب نے اس پہ ایڈ کیا ہے لیکن کوئی بڑی اننگ جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہو سکی. دیکھیں 24, 25, 26, 20, 21 یہ اننگ جو ہے نا بنگلہ دیش سے کھیلی گئی, اور کوئی بڑی لمبی پارٹنرشپ نہ لگنا یہ وجہ ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم صرف 223 رنز بنا چکی ہے 46 اوورز میں, اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب 129 رنز بنائے بھارت نے 2 وکٹوں کے نقصان پہ, اور اس کا ہدف جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے جو مقرر کیا تھا 227 رنز بنائے تھے. تو 228 رنز چاہیے انڈیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے. بظاہر انڈیا کی گرپ اس پہ مضبوط ہو چکی ہے. ایک دو کوئک وکٹس جو ہیں وہ بھارت کو دباؤ میں ضرور لا سکتی ہیں, کیونکہ تھوڑا سا گیند کے اندر سیم اور سوئنگ جو ہے وہ نظر ضرور آ رہا ہے. ہمارے جو مبصرین ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. ایاز خان نے ہمیں جوائن کرنا ہے, کرکٹر میگزین کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے اور بہت شاندار انالیسز کرتے ہیں. واشنگٹن بیسڈ ہیں جلال الدین, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جلال الدین صاحب سے آخر میں رابطہ ہو گیا. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو ایک سوال دو زاویے, پاکستان ورسز انگلینڈ اتنا شاندار کم بیک کیسے ہوا, اور ساؤتھ افریقہ مسلسل سٹرگل کر رہی ہے, آج غالباً تیسرا میچ بھی ہارتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
دیکھیں ساؤتھ افریقہ کا تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ کی جو ڈیپتھ ہے وہ اتنی نہیں ان کے پاس, اور شروع میں وہ سٹرگل ہی کرتے رہے, اور جب انہوں نے ٹارگیٹ بھی بڑا سیٹ نہیں کیا انڈیا کے اگینسٹ, میچ جیتنا ان کے مشکل ہو جاتا ہے. میں حال بیٹنگ کا ان کا میں کہوں گا ایشو ہے. جہاں تک پاکستان کی آپ نے بات کی کہ انگلینڈ والے میچ میں, یہ وہی صورت حال بنی ہے جو جس طرح کی چیمپئنز ٹرافی میں بھی تھی. جب ہم بہت خراب کھیل لیتے ہیں, بہت ہی ہر طرح سے یعنی کہ اس حد تک خراب ہو جاتا ہے کہ بہت برا بھلا کہنے کے بعد, تو جو پریشر ہے وہ ٹیم سے ریلیز ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ برا ہو نہیں سکتا. اس کے بعد وہ کم بیک کر لیتے ہیں. اسی طرح کی صورت حال ہوئی ہے. تھا تو تھوڑا سرپرائزنگ, مگر یہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا پاکستان ٹیم کے ساتھ, اور اسی کو میں کہوں گا کہ وہی جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اس طرح کا, اس کی بیس پہ یہ چیز ہوئی ہے. کیونکہ جب اگینسٹ انگلینڈ کھیلیں تو سارے جو آؤٹ تھے وہ ان کے اگینسٹ ہی تھے, مگر ان کو پریشر نہیں تھا اور وہ چیزیں ان کے فیور میں آ گئیں. پچ کا تھوڑا سا رول رہا, پچ اچھی تھی بیٹنگ کے لیے, جس ویسٹ انڈیز والی پچ تھی وہ مشکل تھی. تو دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اگر تو پاکستان کو تھوڑا سا اس طرح کا پچ ملا جہاں پہ بیٹنگ پچ کرائے گی, جو بالنگ پچ نہ ہو, وہاں پہ یہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے.
لیکن آپ دیکھیں وکٹس میں آج دیکھیں انڈیا
انڈیویجل بیسس پہ بھی ہے جو ٹیم کو فائدہ پہنچا رہا ہے, مثلاً وہاب ریاض یا محمد عامر, اور ایون جو آپ کے دو بیٹسمین ہیں اس میں شعیب ملک, اور ان سب کو بھی یہ ہے کہ کیونکہ وہ ان کے سلیکشن بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا, تو انہیں اپنے طور پہ ایکسٹرا چیلنج انہوں نے لے کے پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا سلیکشن سے جس میں
ٹھیک. اب جلال الدین صاحب یہ آخری بات اور کوئکلی ہم اس پہ کوئی بات کریں گے. وکٹ جو ہے نا, دیکھیں کل بھی لو اسکورنگ میچ ہوا, آج انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا بھی لو اسکورنگ میچ ہے, بنگلہ دیش نے بھی 226 رنز ہی ابھی تک بنائے ہیں, 5-4 اووروں کا کھیل باقی ہے. سو کیا انگلینڈ کی پرانی وکٹس کا موڈ جو ہے وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے؟ اس ریفرنس میں پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوگا, ڈس ایڈوانٹیج ہوگا اگر گیند سیم ہونا شروع ہو گیا, خاص طور پہ سری لنکا کے خلاف ان کے بالرز کو اس پہ مہارت بھی ہے.
دیکھیے दो तरह की कुछ पिचेस नजर आ रही हैं, जैसे एक बॉलिंग पिच है जिसमें कल श्रीलंका मैच हुआ, आज भी थोड़ी सी आसान पिच नहीं है जो इंडिया का और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड वाला तो मैंने अभी देखा नहीं मैच, तो जो पाकिस्तान खेला है उससे पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका मैच हुआ वो पिचेस अच्छी थी बैटिंग की, पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि उसको बैटिंग पिच मिले तो वो
بہت شکریہ جلال الدین صاحب آپ نے جوائن کیا سامعین پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں پروڈیوسر تھی فائزہ بخاری اسد حسن کو اجازت دیجیے
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں
امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ کے سوشل سروسز ونگ کی سابق چیئر پرسن ڈاکٹر عائشہ ظفر جو اس وقت امریکہ اور پاکستان میں پاکستانی اور پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر عید کے خصوصی گفٹس کے پروجیکٹس کر رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیانا سے ٹیلی فون پر السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ ظفر صاحبہ
وعلیکم السلام
تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ امریکہ میں مسلمان اور پاکستانی امریکی کیسے عید منا رہے ہیں
یہاں پہ ایک سسٹم ہے جو امریکہ میں کافی سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جو عید سے پہلے رات ہوتی ہے اس پہ خواتین کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں مہندی اور چوڑیوں کا انتظام ہوتا ہے بچیاں آتی ہیں اور اس میں دوسرے سے عیدی بھی ایکسچینج کرتے ہیں اور اس کے بعد یوزلی اگلا دن جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ہم سب جا کے نماز پڑھتے ہیں جو پاکستان میں تو خواتین نہیں جایا کرتی تھی لیکن یہاں پہ پوری فیملیز جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ چھوٹی سی عید ملن پارٹی ہوتی ہے جو بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہماری ختم ہوئی اور پھر باقی کا جو دن ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر ہم جاتے ہیں اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں تو کسی نے کسی کے یہاں لنچ ہوتا ہے یا شام کے وقت ڈنر ہوتا ہے تو کافی بزی دن عید کا ہوتا ہے
تو آپ نے ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ عید کے موقع پر خاص طور پر چھوٹے شہروں کے لیے جو عید گفٹس کا پروگرام آپ نے کیا اپنے پاکستانی اور پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کے ساتھ اس کی کیا تفصیلات ہیں
اس میں یہ تھا جی کہ ہم کافی عرصے سے اپنا جو کہ ہماری پاکستانی فزیشنز کی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ہم دو تین جو بڑی چیریٹیز ہیں پاکستان میں ایک اخوت ہے جو ڈاکٹر امجد ثاقب نے کی ہے اور ایک خانہ گھر ہے جو اس میں کراچی میں ہے تو ان کو ہم فنڈس پرووائڈ کرتے تھے لیکن یہ دونوں آرگنائزیشن جیسے خانہ گھر جو ہے وہ کراچی میں ہے اور باقی اخوت بھی بڑے شہروں میں کرتا ہے تو اس سال ہمیں جو ریکویسٹ آئی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ بڑے شہروں کے لیے کرتے ہیں پر جو چھوٹے شہر اور گاؤں ہیں جیسے اندرون سندھ میں ہیں یا ساؤتھ آف پنجاب ہیں یا کچھ کے پی کے ایریاز ہیں بلوچستان کے وہاں پہ بہت ضرورت ہے اور ادھر یوزلی این جی اوز نہیں جاتی تو ہم نے اس سال جو پروگرام کیا وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا جو لومنایا میں اس کی ایک گریجویٹ ہوں تو اس کے تھرو ہم نے کیا اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں ایک گاؤں ہے جو مظفر گڑھ کے پاس ہے منیر آباد اس کا نام ہے ادھر اس کے ساتھ کچھ تین چار اور گاؤں کر کے ہم نے کم از کم کچھ 2000 کے قریب فیملی سے جن کو پہلے وہاں پہ یہ فوڈ پیکیجز جو جس میں آٹا اور گھی اور چینی اس قسم کی چیزیں تھیں اس کے بعد دوسری ریکویسٹ ہمیں جو آئی وہ ایک بھاول نگر کے پاس ایک گاؤں تھا وہاں پہ کوئی 120 کے قریب فیملیز تھیں اور وہ وہاں پہ بہت پاورٹی کا بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے اس جگہ پہ ہم نے پرووائڈ کیا پھر اس کے بعد کچھ کے پی کے اندر بالکل جو دور کے گاؤں تھے یہ بیسکلی لوگ تھے جنہوں نے خود ہی ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے ہمیں ان جگہوں کے بارے میں بتایا تو ہم لوگوں کا کام یہ تھا کہ ہم فنڈ ریز کرتے تھے اور انٹرسٹنگلی جو کئی آرگنائزیشن جن سے پہلے ہم نے کام کیا وہ $50 پر فوڈ پیکج کا کہتے تھے وہ جو چھوٹے شہر ہیں اس میں 12 سے لے کے $20 تک کے فوڈ پیکج تھے
اور عید کے بعد بھی آپ کے کچھ پروگرامس جو ہیں اس حوالے سے جاری رہیں گے کچھ ان کی تفصیلات مختصراً بتائیے
جی عید کے بعد ہم نے دیکھیں جی بات یہ کہ کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی جو ڈونرس ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ تو یہ رمضان میں کر رہے ہیں لیکن بھوک ایک ایسی چیز ہے یا کھانے کی ضرورت ہے وہ تو سارا سال رہتی ہے तो फिर जो छोटे वाले ये सारे गांव थे, इधर हमने जिन लोगों से कांटेक्ट किया था उनको हमने फिर ये कहा कि आप हमें फैमिलीज आइडेंटिफाई करते हैं, हर फैमिलीज में 50 से 100 के करीब हैं जिनको इंशाल्लाह हम पूरा साल जो है बेसिकली उनको मेन चीजें जैसे आटा, चीनी और दाल जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह मैं उनको प्रोवाइड करेंगे।
तो ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी अमरीकी और पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों की जो तंजीम है वो कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है अमरीका में क्या कुछ ईद के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम कर रही है, कुछ उनका भी तस्करा कीजिए।
जी बहुत सी कर रही हैं जी, इस्लामिक रिलीफ बहुत अच्छा काम करती है। इकना जो है, इकना ने इस साल बड़े अच्छे उनका जो प्रोजेक्ट था वो हमारी बहुत सी ख्वातीन यहाँ पर जो हैं जिनको शेल्टर की ज़रूरत है, अगर उनकी डिवोर्स हो गई है या उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने उनके लिए एक शेल्टर का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें काफ़ी लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। और भी बहुत सी यहाँ पे जैसे ओक्लाहोमा में एक पाकिस्तानी ख्वातीन की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिल के ये किया कि पूरे रमज़ान में वो ना सिर्फ अफ्तारी के लिए खाना प्रोवाइड करते थे, वो जो होमलेस लोग हैं, जो शेल्टर्स में रहते हैं, जो कि नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको भी जाके उन्होंने खाना प्रोवाइड किया, बल्कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरे साल वो इस काम को इंशाल्लाह कंटिन्यू करें।
तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर आयशा सफ़र, आपने आज ईद के दिन खुसूसी तौर पर अपनी तमाम मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे सुनने वालों के लिए भी कुछ वक्त निकाला।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।